تاجیر ظهور امام زمان بلندتر صلوات
البته اثر آن مسلم که از نت بر یک بار پر درود به محمد و آل محمد. چند قوانین پتا چل گئے تو ہماری طاقت یہاں تک آئی ہے. ये जो कुछ आप दुनिया के अंदर देख रहे हैं जिसको हम डेवलपमेंट तबीर करते हैं, जिससे इंसानियत को ताकत मिली है, बीमारियों के ऊपर कंट्रोल किया है, अपनी मुश्किलात के ऊपर कंट्रोल किया है, जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप बैठे हुए हैं, इसका जाहिर है बाहर की फिजा से बहुत टेम्परेचर का डिफरेंस है। ये जो आपने अपने लिए कन्वीनियंट टेम्परेचर यहाँ पे बनाया हुआ है, ये इस वजह से है कि आपको इसकी कवानीन पता चले कि हवा की दर्जा हरारत को इसके टेम्परेचर को कंट्रोल कैसे करते हैं। ये सब आपने थोड़ा सा मालूमात हासिल की, थोड़ी सी मालूमात हासिल की मादी कवानीन के बारे में, तो इस दर्जे तक आप पहुंच गए। और अगर मानवीय कवानीन के बारे में इतनी मालूमात मिल जाती तो क्या कुछ हो सकता था। और कल हमने इस बात की तफसील से देखा था कि दुनिया में जब मादी और मानवीय कवानीन का टकराव होता है तो हमेशा मानवीय कवानीन हाकिम होते हैं, और वो ऐसे कवानीन होते हैं जिनकी बिज़ाहिर मादी दुनिया में कोई तशरीह नहीं की जा सकेगी। दुरुद भेजेगा मोहम्मद वाले, हमें जिस्म के ऊपर हाकिम कुछ मादी कवानीन पता चले तो बीमारियों का इलाज होता है, इंसानों को मौत से जाहिर तौर पर जो हादसा थी नागहानी मौत आ सकती थी उससे निजात मिल जाती है। अगर हमें हिदायत और गुमराही के कवानीन पता चल जाए और ये पता चल जाए कि हिदायत नसीब कैसे होती है, गुमराही क्या करें कि गुमराही में मुब्तला ना हो, आप तसव्वुर फरमा लें कि क्या कुछ हासिल होगा। और कल आपके सामने जो वक्त लगा उसमें हमने इस बात को समझने की कोशिश की कि तौफीक कैसे कहते हैं। ये जो मुकर्रर हमारे सामने जुमला आता है, खुदा तौफीक नसीब करे, मुझे तौफीक नसीब हुई, या खुदा न करे नऔज़ बिल्लाह किसी से तौफीक सल्ब हो गई, ये तौफीक किसे कहते हैं। और उसके कवानीन के सिलसिले में आपकी खिदमत में बयान हुआ कि यूँ समझ में आता है कि तौफीकात के हुसूल के लिए जो पहला कानून है वो इनकिसारी है, कि अगर किसी शख्स के अंदर हकीकी माना के अंदर, असली माना के अंदर आजजी और इनकिसारी पाई जाए, उस आदमी को खुदावंद तौफीकात नसीब करता है। और उन तौफीकात के नतीजे में बहुत सारी हिदायतों के दरवाजे, बहुत सारी इबादतों के, बहुत सारी सलाहियतों के दरवाजे उसके ऊपर खुलने लगते हैं। मुख्तसर इस सिलसिले में बयान अर्ज होगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। आजी और इंकिसारी के चैप्टर में कल की खिदमत में ये भी अर्ज हुआ था कि ये बहुत आसान नहीं है कि कोई इंसान ये समझे कि चंद मादी इजहारात के जरिए से ये इंकिसारी मिल सकती है और चंद अल्फाज के अदा करने से ये इंकिसारी पूरी हो जाएगी। हम जिस दुनिया में जिंदगी गुजारेंगे जवाहिर की दुनिया, और जाहिर की दुनिया के अंदर आसानी ये है कि इसमें सिर्फ आप जाहिर को सजा लें, बाकी पीछे कोई देखने वाला नहीं है, इससे ज्यादा सरोकार भी नहीं। मसलन दुनियावी मिसालों में अगर अर्ज करूं, आप किसी शॉपिंग सेंटर में जाएं और इतना ही हो कि वो जो दुकान में वहां बैठा हुआ है उसने चेहरे के ऊपर एक जाहिरी मुस्कुराहट रख दी है, ये काफी है, इस पे काम चल जाएगा, उसका दुनिया चलेगी इसके ऊपर। एडवर्टाइजमेंट की दुनिया यही है कि आप बना संवार के अच्छा करके दिखा दीजिए, आपकी दुनिया चलती रहेगी। लेकिन दीन की दुनिया कैसी है? दीन की दुनिया में जाहिर की कीमत नहीं है, जाहिर सवारते रही, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाए जिसके अंदर एक वक्त में 5 लाख आदमी नमाज पढ़े, कोई कीमत है उसकी? जो सबसे अहम चीज रह जाती है वो ये कि भाई आप कितना अपने दिल तक मुतासर कर सके, अपने आप को कितना आपकी रूह मुतासर हो सके। और कल इसीलिए आजी और इनकी सारी की चैप्टर में अर्ज हुआ था कि ये तो बहुत आसान है कि कोई दरवाजे के ऊपर जाए, लोगों के जूते जमा करने लगे और आजी का इजहार कर ले, लेकिन ये कि अपने नफ्स के अंदर इस बात पर मुतमईन हो कि जो मेरे बराबर बैठा है ये मकाम में मुझसे बेहतर हो सकता है, इसको कैसे हासिल करें? इसको हासिल करने के लिए बहुत गहराई में जाकर अपने अकीदे के ऊपर, अपने नफ्स के ऊपर एक कंट्रोल चाहिए, वरना ये नहीं होगा। और इसी तरीके से अल्फाज का मामला है, इसी तरीके से रवैयों का मामला है कि जब हम लोग अपने रवैये को संवारने लगते हैं तो बदकिस्मती हमारे साथ ये रहती है कि कुछ वक्त तक, कुछ जगह तक तो आसानी से जा सकते हैं और वो सफर आसानी से तय हो सकता है, लेकिन कुछ थोड़ा सा मकाम तय करने के बाद अब एक और जगह हमें चाहिए होती है, एक मदद जिसको हम इलाही नुसरत ताबीर करते हैं। और इसको हम इस अंदाज में ले सकते हैं, 3-4 दिन जो हमने गुफ्तगू की مجھے کہ یہ جو مانوی ترقی حاصل کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے ترقی کیسے حاصل کی ہوتی ہے؟ آپ نے آج ہی کی دنیا میں اس وقت جس دنیا میں آپ بیٹھے ہیں بڑے بڑے ایسے افراد کے نام سنے جو اہل بیت کی شاگردی میں نہیں معلوم کن مقامات تک پہنچے، یعنی دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے کمالات اب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں، ان کا نام مشہور ہو رہا ہے آیت اللہ بہجت کا، اور مثال کے طور پر آیت اللہ بہجت کے لیے ان کے ایک راخ میں ساتھ پڑھنے والے نے لکھا کہ 20 سال کی عمر میں سید الشہداء سے 18 تحفے لے چکے تھے، 20 سال کی عمر میں، جب فوت ہوئے تو 90 سال کے قریب عمر تھی ان کی، نہیں معلوم اگلے 70 سال میں کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، یعنی تقریباً 20-22 سال کا سن تھا جب ایسا ہوا ہے کہ ان کے علم اخلاق کے استاد دیر سے گھر آئے، دیر سے پڑھانے کے لیے آئے، تو انہوں نے کلاس میں بیٹھے بیٹھے بتا دیا کہ استاد گھر میں اس وقت کیا کر رہا ہے، اور کہا اسے جو شہدا نے تحفہ دیا ہے، یہ 20 سال کی عمر کے قریب ہے، ان لوگوں نے مقامات کیسے حاصل کی؟ اچھا ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل یہ ہے، اب جیسے آپ یہاں پر نہیں ہیں پاکستان میں، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں، جو عراق میں رہ رہا ہے، حوزین میں پڑھ رہا ہے، عراق میں رہ رہا ہے، نجف اشرف میں رہ رہا ہے، وادی السلام میں رہتا ہے، اس کا کام ہوگا، ہمارا کہاں کام ہے؟ سوال یہ اگر ہمارا نہیں ہے تو یہ علم کس کے لیے آیا تھا؟ ایک پرسن بھی نہیں ہوں گے یہ لوگ، 1% بھی نہیں ہے پھر تو، کہ یہ جو علم خدا اترا تھا یہ 0.1% کے لیے اترا نہیں، ہم سب کے لیے اترا ہے، صرف ایک فرق ہے وہ یہ کہ ہم میں سے جتنے لوگ پرائمری اسکول کے اندر داخل ہوتے ہیں کچھ پی ایچ ڈی کریں گے، کچھ گریجویشن کریں گے، کچھ ماسٹرز کریں گے، لیکن راستہ یہی راستہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، عمل یہی عمل ہے۔ آیت اللہ بہجت نے مثال کے طور پر پوسٹ پی ایچ ڈی کر لیا، تو کیا میں پرائمری اسکول میں بھی نہ پہنچوں؟ کچھ تو کروں میں بھی، اور کیا خدا تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ مانوی مقامات صرف ان کے لیے ہیں جو حوزات علمیہ کے اندر پڑھے ہیں؟ اصل کل جو آپ کی خدمت میں واقعہ عرض ہوا وہ ایک درزی تھی، کل جو واقعہ عرض ہوا آپ کی خدمت میں رجب علی خیات کا، ان کا نام خیات تھا، وہ درزی تھے، یہ لوگ ہیں زندگی کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، عام زندگی کے اندر مشغول ہوتے ہیں اور اپنے مقامات کو حاصل کرتے ہیں۔ اچھا مثال کے طور پر یہ جب اپنے مقامات کو حاصل کرنے لگتے ہیں تو اپنی عام زندگی کو چھوڑ کر ریگستانوں اور شہروں میں جاتے ہیں کیا؟ نہیں، بالکل نہیں، اسی میں رہتے ہیں۔ اور میں ذہن قبول نہیں کرتا کہ اہل بیت نے جو احادیث ارشاد فرمائی ہوں یہ ان کے لیے ہوں جو جنگلوں میں جاتے ہوں، چونکہ جنگلوں میں جانے سے تو خود منع کر رہے تھے وہ۔ آپ ان کے شاگردوں کے ناموں کو غور فرمائیے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ مثال کے طور پر یہ جو آپ حضرت میسم تمار کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کا کام کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ کھجوریں بیچنا، مشہور و معروف روایتیں کہنے والے، علی ابن مہذیار، یا نہیں معروف مثال کے طور پر ابن سیرین جیسے لوگ کپڑے بیچنے کا کام کرتے تھے، عام لوگوں کی زندگی سے نکل کے آتے ہیں لوگ اور ان معنویات اور کمالات کو حاصل کرتے ہیں۔ اور میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، مثلا میں نہیں پی ایچ ڈی کر سکتا تو کیا اس راستے میں قدم بھی نہ بڑھاؤں؟ قدم کیوں نہ بڑھاؤں؟ ہمیں چلنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، اور یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ یہاں کوئی استثناء نہیں ہے، سب کے ساتھ یہی ہونا ہے۔ اس مطلب پہ ایک دفعہ اور آپ کی خدمت میں ایک انداز میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، کیونکہ آج کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، میں مولانا صاحب سے معذرت خواہوں کہ واقعی آپ تشریف فرما ہیں، اور میں پھر عرض کرتا چلوں کہ ہم خطابت ہمارا کام نہیں ہے، نہ خطابت ہمیں آتی ہے، جو ہماری کوشش ہوتی ہے وہ یہ کہ اہل بیت کی تعلیمات سے چند نکات کا انتخاب کر کے سادہ اور سلیس زبان میں آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے، اور ہدف یہ ہے کہ آپ بھی اہل بیت کے قرب میں چند منزلیں آگے جا سکیں اور ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے اس راستے کو کہیں نہ کہیں طے کر سکیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ خدا ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا قرب نصیب فرمائے، بردگ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اس عبادت کو قبول فرمائے انشاءاللہ. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو معنویات حاصل کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اصحاب میں ان لوگوں کی تعداد بے انتہا زیادہ ہے. ان کے کمالات لوگوں کے سامنے معین تھے. یعنی بہت نفیس ایک روایت ہے جو اردو کی صحیفہ سجادیہ میں تحریر نہیں ہوئی بھی. ایک صحیفہ سجادیہ کا ایک متن ہے جو عربی میں جمع کیا گیا جس کو صحیفہ سجادیہ کاملہ اور مستدرک بھی تعبیر کرتے ہیں. اس کے اندر ایک روایت بیان ہوئی ہے جو اردو ترجمے کے اندر دعا کے ساتھ بیان نہیں ہوئی بھی, ابو حضرت ابو حمزہ صومالی کے بارے میں. ابو حمزہ صومالی مولا چاہتے سرکار کے شاگردوں میں سے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کے تربیت یافتہ شاگردوں میں سے. اور وہ دعا ہے ابو حمزہ صومالی جو آپ نے دیکھی ملاحدہ فرمائی ماہ رمضان کے اندر شفاعۃ قدر کے اندر پڑھنے کی دعا ہے. پر سبیل تذکرہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم لوگ دعا صرف پڑھتے ہیں, مانگتے نہیں ہیں. ہمیں دعا مانگنی چاہیے اور مانگنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ پتا ہو کہ ہم مانگ کیا ہے. یہ بہت ضروری ہے. تو یہ دعا ہے ابو حمزہ صومالی کو کسی نے لکھا تھا کہ یہ اسلامی معارف کا انسائکلوپیڈیا ہے. اسلامی معارف کا انسائکلوپیڈیا ہے یہ, اگر اس کو کوئی ڈھنگ سے سمجھے. اتنی بڑی یہ دعا. ابو حمزہ صومالی کے بارے میں مشہور ہے, اس روایت کے اندر لکھا تھا کہ ان کے ایک صاحبزادے تھے, فرزند تھے, ان کا ہارٹ ٹوٹ گیا. ان کا ہارٹ ٹوٹا اور وہ اس زمانے میں جو ہڈیاں جوڑنے والے ہوتے تھے ان کو جابر تعبیر کرتے تھے. اور یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بعض اوقات لوگ مس انڈرسٹینڈنگ میں پھنس جاتے ہیں چونکہ عربی کا ترجمہ خود سے اردو میں کر لیتے ہیں, تو جبار کا معنی خدا کے نعوذ باللہ ظلم سے منسوب کر دیتے ہیں. جبر کا مطلب ہوتا ہے کسی دو علیحدہ چیزوں کو نزدیک لے آنا, اور جبر کا ایک مطلب ہوتا ہے نقص کو دور کرنا. مثال کے طور پر دو چیزوں کے درمیان تھوڑا سا گیپ ہے, آپ نے کسی گیپ کو فل کر دیا تو اس کو کہتے ہیں جابر. اس کو کہتے ہیں جابر. تو جو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو تھوڑا فاصلہ ہو جاتا ہے, تو ہڈی کو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو نزدیک کر دے تاکہ ہڈی جڑ جائے, اس کو کہتے ہیں جابر. اور جبار کون ہوا؟ جو سب کے نقص دور کر دیتا ہے. اب اس جبار کا ظلم سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں معاشرے میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے. جبار کا مطلب خدا کو لے لیتے ہیں, نعوذ باللہ تعالی, جبر اور ظلم کرنے والا نہیں. جب اچھا جابر بھی اسی سے کہتے تھے, تو وہ ہڈی جوڑنے والے کے پاس گئے, اس کو اس زمانے میں جابر العظام کہتے تھے, ہڈیاں جوڑنے والا. اس کے پاس گئے, اس کو دکھایا کہ بچے کی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, یہاں پہ دو ہڈیاں. آپ کو پتا ہے اس زمانے میں لوگوں کو پتا تھا کہ یہاں پہ دو ہڈیاں ہیں. تو اس نے دیکھا, اس نے کہا کہ بہت شدید ٹوٹی ہے, بہت سخت ٹوٹی ہے اور اس پہ مجھے بہت محنت کرنی پڑے گی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں تم محنت کرو. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم یہاں پہ رکو, میں لکڑیاں لے کر آتا ہوں. لکڑیاں, چونکہ زمانے میں پلاسٹر نہیں ہوتا تھا, لکڑیاں باندھ دیا کرتے تھے. تو وہ لکڑیاں لینے گیا. اس روایت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اب حضرت ابو حمزہ صومالی کی ذہن میں آیا کہ میرے مولا نے مجھے ایک دعا بتائی تھی جو مشکل میں کام آنے کے لیے تھی. کہتے ہیں کہ مجھے ایک دعا بتائی تھی جو مشکل میں کام آنے کے لیے تھی. اس موقع پر انہوں نے وہ دعا پڑھی اور اس بچے کے ہاتھ پہ پھونک دیا. تھوڑی دیر میں جابر آیا اور وہ ہڈی جوڑنے والا تھا, اس نے ہاتھ اٹھایا اور یوں دیکھا, اور روایت میں لکھا ہے کہ اس نے وہ ہاتھ جھٹک کر دوسرا ہاتھ اٹھایا. اس کے بعد اس کو بھی دیکھا کہ وہ بھی صحیح ہے, پرفیکٹلی اوکے, کوئی ہڈی ٹوٹی بھی نہیں ہے. تو اس نے جابر ان کو ابو حمزہ کو دیکھ کر کہا, مجھے جملہ بہت عجیب لگا, اس نے دیکھ کر کہا کہ تم شیعہ لوگ ایسے جادو بہت کرتے ہو. کہنے لگا تم شیعہ لوگ ایسے جادو بہت کرتے ہو. ہم جانتے ہیں, اب اگر میں اس کے لفظ کو استعمال کروں, ہم جانتے ہیں کہ یہ جادو ہم بھی کر سکتے ہیں اگر ہم ابو حمزہ کی طرح چلتے. ہم بھی یہ جادو کر لیتے. البتہ ہم نے دعاؤں کو جادو کے لیے نہیں سیکھنا تھا, نہ ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے سیکھنا تھا, ان سے ہمیں تعلیمات لینی تھی. لیکن ہم بھی یہ کر لیتے اگر ہم اس عبودیت کے راستے پہ چلتے جس پہ حضرت ابو حمزہ صومالی چلے تھے. اچھا اب چیلنج یہاں پر ہے, آپ خود بتائیے, آپ جو یہاں تک آئے آپ کے لیے کوئی چیلنج آیا کیا؟ نہیں. کم پہ قانے مت کریں اپنے آپ کو. ہمارے سامنے ہمیشہ ایک کوشچن ہوتا ہے, وہ کیا کام ہے جو ہمارے لیے چیلنج بنا ہوا ہے؟ یہ چیلنج نہیں ہے, یہ تو آپ نے بہت آسانی سے کر لیا ہے. اصل چیلنج کیا ہے؟ سید الشہداء کے راستے پہ چلنا چیلنج ہے. ابھی تو آپ نے صرف مجلس میں شرکت کی ہے, भैया आप घर से निकले यहाँ तक पहुंचे मंदिर स्पेशल करके घर चले गए, कितना टाइम लग गया? 2-2.5 घंटे लग गए आपके। ये चैलेंज था नहीं। हाँ अगर कोई वक्त आता नाउज़ुबिल्लाह ताला, सर नाउज़ुबिल्लाह किसी ऐसे जब्बार के दौर में होते कि मिसाल के तौर पर मजलिस में बैठना मुसीबत बन रही होती, जान को अजाब पड़ रहा होता, तो उस वक्त ये भी एक चैलेंज था कि जैसे सद्दाम जैसों के दौर में गुजरा ही चैलेंज। और पाकिस्तान में बाद जगहों के ऊपर ये मुसीबत बाद औकात कभी कभी आ जाती है कि चैलेंज उठाना पड़ जाता है वहां के मोमिनीन को। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, आपको कौन सा चैलेंज हुआ? कुछ चैलेंज नहीं। असल चैलेंज क्या है? असल चैलेंज ये कि यहां के बाद क्या करेंगे, यहां से सीख कर आगे क्या होगा। और जो अब आपकी खिदमत में अर्ज हुआ मुझे कभी कि जो चैप्टर्स अहले बैत अतहार ने हमारे सामने रखे मानवियत के लिए, तहजीब नफ्स के लिए, अपने नफ्स को आगे ले जाने के लिए, इनसे परचम अहले बैत ने फैलना है। मैं मुख्तसर से चंद नाराज पेश करके एक हदीस आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ, उसकी तरफ जाऊंगा, बिल्कुल नॉन कॉन्वेंशनल तरीके से अर्ज करूंगा, जिसकी तफसील अभी अर्ज करता हूँ कि हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ एक मतलब इस सूरत में अर्ज करूंगा कि अहले बैत की वो जो असली मीरास है जिससे उनका पैगाम फैला है, वो मीरास कौन सी है? उस मीरास में से हमारे पास क्या है, इसके ऊपर गौर फरमाइए। देखिए आप खुद और मैं और आप दुआएं करते हैं हमें परचम अहले बैत को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है, बिल्कुल पहुंचाना है, हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है। उनका पैगाम किस मीरास से आगे पहुंचता है? आया दौलत के बलबूते पे पहुंचा? नहीं। हमें मालूम है तारीख के अंदर उनके दुश्मनों के पास दौलत उनसे कहीं ज्यादा थी। और खुद मौला फरमाते हैं कि खुदा ने तकसीम किया, हम उस तकसीम पे राजी हैं। हमारे जो जालिम दुश्मन है उनके पास ताकत रहती है, अहले बैत के दुश्मनों के पास ताकत रही है, ताकत के जरिए से, दौलत के जरिए से ये पैगाम नहीं फैला है। तो ये पैगाम कैसे फैला? अब अगर मैं आपकी खिदमत में खुलासे के तौर पर बिल्कुल अर्ज करूं, मैं कहूंगा उनके इल्म से, उनके तकवा से। उनका इल्म, उनका तकवा। अच्छा, आपके पास अगर खुदा ना करे नाउज़ु बिल्लाह इन दो मीरास में से कुछ नहीं आगे देने को, तो क्या आप पैगाम पहुंचा पाएंगे? ये मुश्किल है। अच्छा, अगर आप पैगाम नहीं पहुंचा पाए तो क्या होगा? आप अपने अंदर महदूद रहेंगे और पैगाम आपके अंदर महदूद रहेगा। और जो मुझे खतरा लगा हुआ है वो ये कि हम यूरोप में यही कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम यहां पर कौन सी ऐसी मजालिस हो रही हैं जिसमें हम अपनों से निकलकर दूसरों को पैगाम दे रहे हो। मैं नहीं देख पा रहा। अलबत्ता जाहिर मैं तो उर्दू जबान में बात करूं तो मैं देख भी नहीं पाऊंगा, लेकिन हत्ता जो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, क्या वो दूसरों को पैगाम दे पा रहे हैं? वो दूसरों को उस वक्त पैगाम दे सकेंगे जब उलूम अहले बैत में से उनके सामने ऐसी चीजें रखी हों जो उनको पता है उनके पास नहीं है, हमारे पास है, फिर वो हमारे पास आएंगे। और जिस दिन हम इस काम को करने लगे तब हम पैगाम को पहुंचाने के काबिल बन जाएंगे, और इस बात को भी उस वक्त कर पाएंगे जब उनके मानने वालों के अंदर उनका अमल जाहिर हो रहा हो। अब अपने अमल से उनको ला सकते हैं यहां पर। और खुदा ना करे नाउज़ु बिल्लाह अगर ऐसा ना हुआ तो फिर ये समझ लीजिए कि हम अपने अंदर ही इस पैगाम को लेकर चलते रहेंगे, बल्कि मुझे एक और खतरा दिए हम दिफा पे चले जाएंगे। और दिफा पे चले जाएंगे क्या मतलब? हमेशा डरते रहेंगे हमारी नस्लों का क्या होगा। जो आगे नहीं बढ़ता तो वो अपनी जगह पे बाकी नहीं रहता, उसे पीछे हटना पड़ता है। जो आगे नहीं बढ़ेगा उसको पीछे हटना पड़ेगा, ये कौमों का दस्तूर है। और ये हमारे साथ जो मुश्किल है इस वक्त है उनकी उनकी मीरास में से हमारे पास क्या है, उनका इल्म, उनका तकवा, उसको हमें देना पड़ेगा। और इस खातिर हमने चंद दिन आपको जहमत दी कि आप इस इल्म और तकवा के उसूल के ऊपर सैयदुश्शुहदा के पैगाम के अंदर ये जो चीज खुलासा हो रही है इसको लेकर आगे बढ़े। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर सलाहियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर तवानाई है। और बहुत अच्छी बात जो मिसाल के तौर पर हमारे जैसा दीन का तालिबे इल्म नहीं कर सकता और आप कर सकते हैं, आप लोगों के दरमियान जिंदगी गुजार रहे हैं, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है एक दीनी तालिबे इल्म के अंदर और गैर शख्स के अंदर जो दीनी तालिबे इल्म नहीं है। मुझे जो दीनी तालिबे इल्म नहीं है वो लोगों के दरमियान में जिंदगी गुजार रहा है, जो दीनी तालिबे इल्म अपने हलकों के अंदर जिंदगी गुजार रहा होता है। आप इस काम को कर सकते हैं, اور صرف ایک طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، چھوٹا سا تجربے سے جو سمجھ میں آیا، سننے میں آیا، درود بھیجے گا محمد والے محمد. اور کئی جگہ پہ عرض کر چکا ہوں آپ کی ہمت بنانے کے لیے کہ آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں، کوئی ہم سے آ کر پوچھتا ہے مجھے اہل بیت کی نصرت کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو بعض دوست احباب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ تم سکے دے دو، ڈونیشن دے دو، یہ تمہاری نصرت ہے. میں کہتا ہوں نہیں، یہ بہت چھوٹی نصرت ہے، یہ نصرت نہیں ہے. اگر ہے بھی چھوٹے درجے کی نصرت ہے. اصلی نصرت کیا ہے؟ علوم اہل بیت کو آگے بڑھاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اصلی نصرت یہاں پر ہے. اچھا آپ کہیں گے بھائی میں کیسے آگے بڑھاؤں، میں انجینئر ہوں، میں نے اکاؤنٹس میں کمپیوٹرز کے اندر یا مثال کے طور پر مینجمنٹ کے اندر ٹریننگ کی، میں کہاں سے علوم اہل بیت کو آگے بڑھاؤں؟ طریقہ دیکھیے گا. ایک صاحب مجھے ملے اسلام آباد کے اندر، وہ آئے ہمارے پاس اور مختلف باتیں ہوئیں. انہوں نے بتایا کہ وہ حجاز کے اندر ہوا کرتے تھے، جس کو ہم لوگ سعودی عرب تعبیر کرتے ہیں. مجھے نام کبھی بھی اچھا نہیں لگتا، سعود قبیلے کا نام ہے، عرب نیشنلزم ہے. کبھی بھی یہ نام اس سرزمین کی مناسبت سے اچھا نام نہیں ہے، اس کا اصلی نام حجاز ہے. بھائی مصنوعی نام انہوں نے اپنے قبیلے کے نام کے اوپر سعودی اور عرب کے نام پہ رکھ دیا ہے، اس کا جو اس خطے کے ساتھ ناانصافی ہے. بہر تو انہوں نے کہا کہ وہ حجاز میں ہوتے تھے اور وہاں پہ جاب کرتے تھے، اور وہاں پر رہتے ہوئے سوچتے تھے کہ اہل بیت کے پیغام کو کیسے پہنچائیں گے. تو کہنے گے کہ ہم نے طریقہ کار یہ رکھا کہ ہم اہل بیت کی دعاؤں کو یاد کر لیتے تھے، اور جہاں عرب بیٹھے ہوتے تھے ان سے کہتے تھے بھائی ہمیں عربی بہت اچھی لگتی ہے، آپ کو عربی سناتے ہیں، عربی کی وہ دعائیں سناتے تھے، اور اس کے بعد پوچھتے تھے یہ عربی کیسی ہے. اب وہ جو عرب ہے اس کو معلوم ہے کہ عربی کیسی ہے، تو اس کے سامنے اس کو پریشان ہو جاتا تھا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، یہ کیسی عربی. تو کہنے کہ ایک دفعہ بڑا عجیب تجربہ ہوا اس معاملے. اور ایک دعا ہے جو سلیمان بن مقاتل کی دعا کے نام سے مشہور ہے، بڑی نفیس، الہی کیف ادعوک وانا انا، اور بڑی نفیس دعا ہے. وہ کہنے کہ وہ دعا بڑی اچھی لگی مجھے، اور میں ایک دفعہ لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا جس میں کچھ مصری لوگ بھی تھے اور سوڈانی بھی تھے بھی شاید، اور حجاز کے لوگ بھی تھے. تو کہنے کہ وہاں بیٹھے بیٹھے میں نے یہ دعا پڑھی لوگوں کے سامنے، اور ان میں سے ایک مصری تھا اس کو یہ دعا بہت اچھی لگی. کہنے کہ تم مجھے لکھ کے دے دو اور میں اس دعا کو پڑھوں گا. تو اس نے اس کو دعا لکھ کے دے دی اور وہ دعا پڑھنے لگا. اور کہنے گے کہ یہ مصری جو ہوتے ہیں یہ بڑے، انہوں نے کہا تھا، میں نے تجربہ نہیں کیا البتہ، کہنے گے کہ یہ بڑے منفرد ٹائپ کے ہوتے ہیں، کبھی غصے پہ آ جائیں تو بڑے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں. تو کہنے کہ وہ دو تین دن کے بعد آیا اور اس نے سب لوگوں کے درمیان بیٹھ کر مجھ سے کہا کہ تم جھوٹے ہو. کہنے کہ میں پریشان ہو گیا کہ یہاں پہ کوئی فرقہ واریت کا فتنہ شروع ہونے والا شاید، اور ابھی بہت مشکل ہو جائے گی. یہ دعا جو تھی یہ مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی، درود بھیجے گا محمد. تو کہنے کہ جب اس مصری نے مجھ سے پوچھا تھا یہ کیا ہے، تو میں نے اس سے کہا تھا یہ دعا ہے، اور اس نے پوچھا ہے کس کی دعا ہے، تو انہوں نے کہا تھا حضرت علی کی دعا ہے، اور مولا کا نام علی ہے، اور اس بات کو کہہ کر انہوں نے اتفاق کر لیا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ کہنے کی کہ میں نے سوچا کہ اگر میں چوتھے امام کا نام لوں گا تو کربلا بھی کہیں ذکر میں آئے گی، پھر کربلا کا ذکر کروں گا تو یہ بنی امیہ تک جائے گا اور پھر میرے لیے مسائل کھڑے کرے گا. تو میں نے حضرت علی کہہ کر اس کو خاموش کر لیا کہ ٹھیک ہے یہ اہل بیت کی دعا ہے، اور اگر ان کے جد امجد سے منسوخ کر دوں تو اس میں کیا برائی ہے. تو وہ اس نے دعا سن لی، وہ دعا پڑھتا تھا، دو تین دن کے بعد آیا، اس نے کہا کہ تم جھوٹے ہو. تو یہ کہنے کہ میں ڈر گیا، میں نے اسے کہا خاموش رہو، میں تمہارے پاس آؤں گا اکیلے میں پھر بات کریں گے کیا ہو گیا. کہنے کہ میں اکیلے میں گیا، اس سے کہا کہ تم عجیب آدمی، تم نے سب کے سامنے مجھے کذاب کہہ دیا، جھوٹا کہہ دیا. تو کہنے کہ تم جھوٹے ہو، یہ بتاؤ دعا کس کی ہے. تو انہوں نے کہا حضرت علی کی. اس نے کہا کون سے علی، کون سے. اب کہنے کہ میں سمجھ گیا کہ کوئی معاملہ خراب ہو گیا. وہ کہنے کہ میں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے، تمہیں پتا چل گیا؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتا. کیسے پتا چلا؟ تم بتاؤ. اب میں عجیب واقعہ اس پہ تعجب کرتا ہوں. کہنے کہ وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ دعا بہت اچھی لگی اور میں نے یہ دعا بہت پڑھی، بہت پڑھی، اتنی پڑھی کہ ایک دفعہ پڑھتے پڑھتے میں سو گیا، کئی دفعہ پڑھتے پڑھتے. تو کہنے لگا میں نے ایسے خواب میں دیکھا کہ جیسے میں کسی راستے کے کنارے بیٹھا ہوا ہوں اور دو نقاب پوش میرے سامنے آئے، دو افراد میرے سامنے آئے جنہوں نے نقاب لگا ہے، اور وہ آئے نزدیک اور ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا یہ کس کی دعا ہے. اس نے کہا کہ میں نے جواب میں کہا کہ یہ حضرت علی کی دعا ہے. تو جو آئے تھے انہوں نے کہا یہ حضرت علی میرے جدے امجد ساتھ ہیں، ان کی نہیں، دعا میری ہے، دعا میری. یہ عجیب واقعہ. اچھا اس میں سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ آپ ایک روایت پہنچا سکتے ہیں، آپ ایک روایت پہنچا سکتے ہیں، ایک کام کی بات پہنچا سکتے ہیں. تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار بہت سادہ ہوگا. وہ یہ ہوگا کہ آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کلمات خسار میں سے، روایتوں میں سے ایک دو بھی اگر اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور جہاں کہیں موقع ہو وہ دوسروں تک پہنچا دیں کہ بھئی ایک اچھی بات ہے، یہ مجھے سننے کو ملی ہے اور یہ بات اچھی ہے، آپ کو کیسی لگی. اور اس معاملے میں عجیب و غریب طریقے سے کچھ لوگوں کی طرف سے حرکتیں بھی ہو رہی ہیں کہ وہ اہل بیت کے کلمات کو منحرف کر رہے ہیں. اس کا بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے. میں عرض نہیں کرنا چاہ رہا ہوں اس پوری داستان کو، اس میں اور وقت لگے گا کہ کس طریقے سے ڈسٹورشن آف فیکٹس ہو رہی ہے. تو اس کا بھی ایک اچھا علاج یہی ہے کہ ان کے کلمات کو لیا جائے اور لوگوں تک پہنچایا جائے. اور اس وقت جو میں آپ کے سامنے کوشش کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں نے کہا بالکل نان کنونشنل طریقے سے کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں نے کل یا پرسوں آپ کے سامنے عنوان بصری کی روایت کا تذکرہ کیا تھا، عنوان بصری کی روایت کا تذکرہ کیا تھا کہ کس طرح وہ اہل بیت کے چاہنے والے اپنے بڑھاپے کے عالم میں امام تک پہنچے اور امام سے مدد کے لیے کہا کہ میری آپ مدد فرمائیں. امام کا ان کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا تھا اور اس کے آخر میں امام نے ان کو ایک نصیحت کی تھی جو نو جملات کے اوپر مشتمل تھی. میں صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ان کا مکالمہ ہوا تھا اس کو میں آپ کی خدمت میں پڑھ کے عرض کر دوں کہ وہ مکالمہ کس قسم کا مکالمہ تھا. میں جانتا ہوں کہ یہ خطابت کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے، اور میں نے اسی لیے شروع دن سے اور آج بھی دوبارہ کہا کہ بھائی میں خطابت نہیں کروں گا، میں جو کام کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی پیغام ان کا جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ میں آپ تک پہنچا دوں. اب اس میں یہ ہے کہ مجھے جو سمجھ میں آیا وہ یہ کہ یہ روایت انتہائی اہم ہے اور یہ آپ تک پہنچنی چاہیے، اور یہ صرف اس وجہ سے آپ اس سے محروم نہ رہ جائیں کہ میں دیکھ کر نہیں پڑھنا چاہ رہا. میں اس سختی کو برداشت کروں گا کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ آپ نے غلط کام کیا تو میں اس غلطی کو کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ صرف اس وجہ سے یہ محرومیت آپ کے اوپر آئے کہ آپ اس روایت سے محروم رہ جائیں اس وجہ سے کہ میں نے یہ جرات نہیں کی. نہیں، میں یہ جرات کر لیتا ہوں، اس میں کیا جائے گا میرا. اگر کسی کو نہیں پسند آئے گا تو میں پہلے سے معذرت خواہ ہوں، لیکن مجھے میرا کام ہے کہ میں ابلاغ کروں، پہنچاؤں، اور میرا حافظہ اتنا ساتھ نہیں دے رہا تھا کہ میں سارے جملات کو یاد کر پاؤں، تو میں آپ کی خدمت میں پڑھ کے عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے. یہ عنوان بصری امام کے پاس تشریف لائے اور کس طرح انہوں نے امام تک پہنچنے کے لیے پہلے نمازیں پڑھیں، اللہ کے رسول کے روضے پر جا کے دعا کی، اور اس کے بعد امام کے پاس آئے اور امام کے پاس آ کر یہ جملہ کہا، امام سے کہا کہ یرزقنی من علمے، اے امام میں یہ چاہتا ہوں، اسألک ان ترزقنی من علمے، اے امام میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے علم میں سے مجھے کچھ رزق دیں. یہ تعبیر بہت نفیس تھی، یعنی میں بھوکا ہوں، میں مر رہا ہوں، مجھے کچھ چاہیے. ترزقنی من رزق من علمک، مجھے اپنے علم میں سے رزق دے دیں. رزق دے، کوئی بھیک مانگی ان کے سامنے، کہا میں مانگتا ہوں آپ سے. اور ایک بوڑھا آدمی ہے جس نے زندگی کافی گزار دی ہے اور وہ اہل بیت کے سامنے اس طرح سے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اپنے علم میں سے مجھے رزق دیں. مولا فرماتے ہیں، اب یہاں پہ تھوڑا سا تفصیلی بیان ہے، میں کوشش کروں گا تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کرتا رہوں گا تاکہ آپ اس کا لطف بھی لے سکیں گے انشاءاللہ. امام نے جیسے ہی سنا کہ انہوں نے علم کا لفظ استعمال کیا ہے، امام نے علم سے ہی شروع کیا، فرمایا لیس العلم بالتعلیم والتعلم، اے عنوان بصری علم سیکھنے سکھانے سے نہیں. یعنی تم یہ چاہو میں تمہیں ایک روایت بول دوں تم اس کو رٹ لو، اس سے علم نصیب نہیں ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، تم نے ایک کتاب سیکھ لی، یہ علم نہیں ہے. لیس العلم بالتعلیم والتعلم انما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى ان يهديه. یہ روایت اور طریقوں سے بھی بیان ہوئی ہے، جس سند سے میں نے لی ہے اس سند سے ایسے بیان ہوئی ہے. فرمایا کہ علم سیکھنے سکھانے سے نہیں ہے، علم تو وہ نور ہے جو خدا جسے ہدایت دینا چاہے اس کے دل میں قرار دیتا ہے. علم خدا ہر ایک کو نہیں دیتا، علم اور علم رٹنا نہیں ہے، علم کتابوں کے امتحان پاس کرنا نہیں ہے، حتیٰ کوئی قرآن کریم کی تفسیر کو بھی رٹے یہ علم نہیں ہے۔ چیئر اسد کی صرف اکاؤنٹس انجینئرنگ کی باتیں کر رہا ہوں میں، اگر اس سینس میں دیکھیں تو علم وہ بن سکتا ہے لیکن صرف رٹنے رٹانے سے علم نہیں بنے گا۔ بس علم کیسے بنے گا؟ فرمایا لیس العلم بالتعلیم والتعلم، علم سیکھنے سکھانے سے نہیں ہے۔ انما ہوا نور یقع فی قلب من یرید اللہ تبارک و تعالی ان یهدیہ، یہ تو وہ نور ہے جو خدا اس کے دل میں قرار دیتا ہے جس کو خدا ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں ہم امام فرما رہے ہیں علم ملتا کیسے، فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ، اے شخص اگر تم علم چاہتے ہو، فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ، اگر تم علم کا ارادہ کر رہے ہو تو تم پہلے کیا کرو، پہلے اپنے نفس میں بندگی کی حقیقت کو ڈھونڈو، بندے بنو، اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خدا تمہیں سکھا دے گا، تقوی سے علم ملے گا۔ تو امام نے فرمایا اے امان بصری تم علم کی باتیں کر رہے ہو، میں تمہیں چار روایتیں بتا دوں تم ان کو رٹ لو اور تم حافظ بن جاؤ ایک لاکھ روایات کے، اس سے علم ملے گا؟ نہیں، اس سے علم نہیں ملے گا۔ علم نور ہے تو خدا دے گا، کس کو دے گا؟ جس کو ہدایت کرنے کا خدا ارادہ کرے گا۔ اب تم ہدایت کا ہدایت کو کیسے پاؤ گے؟ فرمایا اگر تم علم کا ارادہ کر رہے ہو تو تم حقیقت بندگی کو اپنے نفس میں طلب کرو۔ وَطْلُبُ الْعِلْم بِاسْتِعْمَالِهِ وَاسْتَمِ اللَّهِ وَاسْتَفْحِمِ اللَّهِ يُفْحِمُكَ، امام نے تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اہل بیت کے کلمات کے اوپر غور کرنا سیکھیں۔ بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جب ہم ان کلمات کو پڑھتے ہیں بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں، ایک ایک کے اوپر رک کے غور نہیں کرتے۔ آپ نہج البلاغہ دیکھیں، بعض اوقات آپ ایک خطبہ پڑھ لیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا بات کیا ہوئی ہے، کیوں؟ ایک ایک لفظ پہ رکنا نہیں آتا ہمیں، ایک ایک لفظ پہ رکے اس پہ غور کریں۔ امام نے تین باتیں کہیں، اگر علم چاہتے ہو تو پہلا کام کیا کرو، حقیقت العبودیہ، عبودیت اور بندگی کی حقیقت کو اپنے اندر طلب کرو، پہلی بات۔ اس کے بعد فرمایا وطلب العلم باستعماله، اور علم کو طلب کرو علم پر عمل کر کے۔ بہت نفیس بات ہے، کیا مطلب ہے؟ تمہیں علم چاہیے نا، یہ بتاؤ پچھلے علم پہ عمل کیا تھا؟ علم پہ جتنا عمل کرو گے تمہارا علم بڑھے گا۔ اچھا اگر اس کو میں دوسری طرف سے لوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جتنا علم بڑھاتے گئے اور عمل کم ہوتا گیا تو تمہارا علم بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، علم ہاتھ سے نکل جائے گا۔ علم ذخیرے کی چیز نہیں ہے، یہ کبھی باقی نہیں رہے گی، وہ ہاتھ سے نکلتا ہے۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، شاید پیرامیٹر ایک ہی ہو، ہماری قوم کی علمی حیثیت بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہماری علم کی حیثیت عمل کی کمی سے کم ہو رہی ہے۔ امام فرمانا اگر تمہیں علم چاہیے تو کیا کرو، حقیقت العبودیہ، عبودیت کی حقیقت کو اپنے اندر طلب کرو، پہلی بات۔ دوسری بات وطلب العلم باستعماله، اور علم کو طلب کرو علم کے اوپر عمل کر کے۔ اور اس کے بعد فرمایا واستفهم اللہ، اور اللہ سے پوچھو یفهموک، خدا تمہیں خود سکھائے گا، تم خدا سے پوچھو خدا تمہیں سکھا دے گا۔ یہ تین باتیں امام نے فرمائی، حقیقت عبودیت، بندگی کی حقیقت اپنے اندر تلاش کرو تمہارے اندر بندگی ہے یا نہیں ہے، اور بندگی کے بالکل مقابلے میں کیا چیز آتی ہے، من مانی، خواہشات کی پیروی۔ انسان یا اللہ کا بندہ ہوتا ہے یا نفس کا بندہ ہوتا ہے، دونوں کا ساتھ نہیں ہو سکتا، پر جس نے نفس کی بندگی کی وہ اللہ کی بندگی سے دور ہوا، اللہ کی بندگی سے دور ہوا اس کا مطلب ہے حقیقت علم سے دور ہو گیا، علم نصیب نہیں ہوگا اسے۔ اگر کسی کو علم چاہیے بندگی کرے، بندگی کرے گا خدا کا علم ملے گا۔ اچھا مزید علم چاہیے تو کیا کرے، علم پہ عمل کرے، جیسے علم پہ عمل کرے گا مزید علم ملے گا۔ اور تیسرا کام کیا کرے، اللہ سے رابطہ جوڑے۔ اللہ سے رابطہ جوڑ. اچھا یہ جو عنوان بسری ہیں یہ بوڑھے ہیں اور انہوں نے پتہ نہیں کتنے سال کہیں کہیں گزارے ہیں. یہ بہت, میں اپنی عام فہم آواز میں کہہ رہا ہوں, الفاظ میں کہہ رہا ہوں, بہت ہوشیار آدمی ہیں. یہ امام کی جملات کو سن کر ختم نہیں کر رہے, ایک ایک جملے پہ غور کر رہے ہیں. اور میں تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں جملے کے بعد فوراً دوسرا جملہ بول رہا ہوں, انہوں نے فوراً نہیں بولا ہوگا, انہوں نے دیر لگائی ہوگی. امام نے فرمایا ہوگا, انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوگی, کافی دیر اس کے اوپر غور کیا ہوگا اور اس کے بعد امام سے ایک سوال کیا. اور سوال کا, اچھا سوال کرنے والا یہ کرتا ہے کہ وہ پچھلی معلومات میں سے سوال نکالتا ہے. انہوں نے بالکل یہی کیا. امام نے کہا تھا تین چیزیں ڈھونڈو, حقیقت العبودیہ, استعمال علم, علم پر عمل. ان کو بتاتا ہے علم پہ عمل میں نے خود کرنا ہے. استفہم اللہ, اللہ سے پوچھو, یہ میں نے خود کرنا ہے. تو انہوں نے جا کر سوال کس پر رکھا؟ حقیقت العبودیہ پر. انہوں نے فرمایا ومل حقیقت العبودیہ. امام یہ جو عبودیت اور بندگی کی حقیقت ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا. کیا لینے آئے تھے؟ علم. علم لینے آئے. امام نے کہا لیس العلم بالتعلیم والتعلم, علم سیکھنے سکھانے سے نہیں ہے. علم تو وہ نور ہے جو خدا اس کے دل میں ڈالتا ہے جس کو ہدایت دیتا ہے. اور تم کو اگر علم چاہیے تو حقیقت عبودیت کو تلاش کرو. اب ان کے ذہن میں فوراً پکڑ لیا کہ مجھے علم میں خود استعمال کروں گا, اللہ سے رابطہ میں خود کروں گا, حقیقت عبودیت میں اپنے مولا سے پوچھ لیتا ہوں یہ کیا ہوتی ہے. فرمایا ومل حقیقت العبودیہ. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. درخواست کر رہے ہیں کہ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. جب بھی کہیں نعرہ حیدری لگتا ہے بعض جگہوں پہ تو میں خود لگوا دیتا ہوں تاکہ سب کی آوازوں میں شامل ہو جاؤں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے دل میں ایک بات آتی ہے, وہ یہ کہ دنیا کے سامنے ہمارا تعارف باب العلم کے ماننے والے سے. اب اگر ہم بھی علم نہ دے سکے پھر کہاں جائیں گے لوگ؟ اور چونکہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ ہی کے جیسا, نہ آپ کا جیسا کوئی ایسا تھا جو مسلمان ہوا تھا امریکہ میں, اس نے ایک عالم سے آ کر ایک جملہ کہا تھا. میں کبھی موقع ملتا ہے تو جملہ دہرا دیتا ہوں. بڑا عجیب جملہ تھا. کہتے ہیں مولانا ہیں نیو یارک میں ہمارے, ایک ان کے پاس ایک لڑکا آیا جوان, کچھ عرصے پہلے مسلمان ہونے والا, اور اس نے آ کر امریکن ایکسنٹ کے اندر مولانا سے کہا کہ مولانا آپ نے وہ روایت سنی ہے انا مدینۃ العلم علی الباب. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بچپن سے یہی سن رہے ہیں, یہی سنا رہے ہیں. تو اس نے بہت عجیب ایک جملہ کہا, کہنے کا مولانا 1400 سال سے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, اندر کب جائیں؟ 1400 سال سے کہہ رہے ہیں یہ دروازہ ہے, یہ دروازہ ہے, یہ دروازہ ہے, اس میں جا کے علم کیوں نہیں لاتے؟ آپ جہاں تشریف فرمائے نا, اگر آپ کو کوئی راستے میں پکڑ کے کہے تو باب العلم کے ماننے والے ہو, اور آپ کے ہاں, اور آپ سے اگلی بات کو یہ کہے ان کا کوئی ایسا علم مجھے بتاؤ جو ہمارے پاس نہیں ہے, ختم. پھر وہ آپ سے کہے گا یہ بتاؤ مجھ میں اور تم میں علم کے معاملے میں کیا فرق ہوا جبکہ تم باب العلم کے ماننے والے ہو. نعرے کے پیچھے یہ حقیقت اپنے اندر بھی تو لائیں, نعرہ لگائیں. اس نعرے سے ہماری شناخت ہے, لیکن اس نعرے کو اس وقت آپ وفا کریں گے اس نعرے کے ساتھ جب ان کے علم کے پیچھے بھی جائیں گے. جو نعرہ حیدری لگا رہے ہوں کم سے کم نہج البلاغہ تو پڑھی ہو. میں نہیں کہہ رہا کہ اس کا مطلب ہے آپ نعرہ نہ لگائیں، نہیں نعرہ لگائیں، نہج البلاغہ پڑھیں، ساتھ لگائیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں بلند آواز میں نعرہ حیدری خدا ان شاء اللہ آج آپ نے نعرہ لگایا، کل آپ کو نہج البلاغہ پڑھنے کے ساتھ نعرہ لگانے کی توفیق نصیب ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد، اور آپ کی جیسے جو اہل بیت علیہ السلام کی چاہنے والے پاکستان میں سب کی جان مال اور دنیا کی دوسرے مقامات پر سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ امام سے پوچھا مل حقیقت العبودیہ، عبودیت بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ امام نے فرمایا ثلاثت و اشیاء، تین چیزیں۔ جب کبھی بھی کوئی عالم، کوئی علم والا اس درجے پر آ جائے کہ وہ محصور کرنے لگے چیزوں کو، کائنات میں تین، دو، پانچ، سات، اس کا مطلب ہے اس کے علم کا احاطہ پوری کائنات پر ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ حصر کرنا ناممکن ہے۔ مثلا میں آپ سے پوچھوں انسان کتنی قسم کے ہیں؟ سات ارب انسان ہیں، کتنی قسمیں بنائیں گے آپ؟ کوئی اہل بیت سے پوچھے فوراً کہتے ہیں تین، چار، پانچ، چھ، سات، جتنی بھی بتا رہے ہیں۔ یہ کہ وہ سات ارب مصادیق کو محصور کر رہے ہیں پانچ قسموں کے اندر، اس کا مطلب سات ارب پہ احاطہ کیا ہوا ہے، اور 1400 سال بعد بھی کوئی ان کی تقسیم میں نقص نہیں نکال پا رہا، یہ بڑی بات ہے، علم کی انتہائی ہے۔ امام سے پوچھا مل حقیقت العبودیہ، بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ امام نے فرمایا تین اشیاء بندگی کی حقیقت، اب تحمل کے ساتھ جس طرح آپ نے اب تک سنا اس پہ فرمایا ان لا یر العبد نفسہ فیما خوله اللہ ملکا، فرمایا کہ بندہ اللہ کی دیوی امانت میں سے اپنے لیے ملکیت نہ بنائے، جو کچھ بندے کے ہاتھ میں ہے اللہ کی امانت ہے، اس کو اپنی ملک نہ سمجھے، اس کو اپنی پراپرٹی نہ سمجھے، کس کی سمجھے؟ خدا کی امانت سمجھے، اور یہ بہت سخت کام ہے۔ میری جیب میں ایک پین بھی ہوتا ہے نا تو مجھے عزیز ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے، میں نے سوچا ہے کہ خدا کی امانت ہے۔ ہم جب نئے نئے طالب علم بنے تو ایک دوست نے بہت اچھا کام کیا، ہم لوگ نئے نئے طالب علم تھے، کتابیں بہت خریدتے تھے، طالب علم کتابیں بہت خریدتا، بہت خوش ہوتا کتابیں خرید خرید کے، پڑھنے کا موقع ملے نہ ملے لیکن کتابیں ضرور خریدتا، کتابیں خریدتا ہے، اور اس کے بعد پہلا پرب پلٹ کے اس کے اوپر اپنا نام خوبصورت خوبصورت کر کے لکھتا ہے، اور یہ نہیں سمجھ پاتا کہ شاید ملکیت کا ایک احساس وہ یہیں سے بنا رہا ہوتا ہے، اور اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کتاب ہی ہوتی ہے، اس سے ہی تعلق جوڑ لیتا ہے ملکیت کا۔ اور میں ایک اپنے دوست کا بہت اچھا دیکھا، نئے نئے طالب علم ہوا اور اس اپنی کتاب پہ نام لکھتا تھا، اس کی کتاب ایک دفعہ اٹھا کے دیکھی جہاں پہ سب نام لکھتے تھے، اس نے لکھا تھا ہو المالک، اللہ مالک ہے، ہم مالک نہیں ہیں، اس کے بھی مالک نہیں۔ فرمایا بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ بندگی کی حقیقت یہ جو تمہارے ہاتھ میں مال ہے نا اللہ کا، یہ اللہ کی امانت ہے، تم مالک نہیں ہو اس کی، اس کو اپنی ملکیت مت سمجھو، اپنی ملکیت مت سمجھو۔ ہم دوسروں کا بھی اپنا سمجھنے لگتے ہیں، امام فرما رہے اپنے کو بھی اپنا مت سمجھو، اللہ کا ہے یہ، ہم تو دوسرے کا بھی اپنا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بھی مطلب اس میں ایسے تصرف کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارا ہے۔ امام فرما رہے نہیں، جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اچھا آپ سے مجھ سے پوچھے بھائی یہ کس نے کمایا ہے، تو میں کہتا ہوں میں نے کمایا ہے، میرے خون پسینے کی کمائی ہے۔ اچھا اس وقت بھول جاتا ہوں یہ خون پسینہ کس نے دیا تھا، جو بھائی یہ تمہارے خون پسینے کی کمائی، بات تو صحیح ہے لیکن یہ بتاؤ یہ خون دیا کس نے تھا، یہ جو عقل دی تھی یہ کس نے دی تھی، تم ہو کون یہاں پر، یہ سب بھول جاتا ہوں میں۔ امام فرما رہے حقیقت العبودیہ، بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ ان لا یر العبد نفسہ فیما خوله اللہ ملکا، بندہ اللہ کی دیوی امانت میں سے اپنے لیے ملک نہ بنائے، اس کو امانت ہی رکھے، امانت ہی رکھے. اچھا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ امام نے اگلے مرحلے میں بتایا ہے فائدہ کیا ہوگا، بڑی نفیس روایت ہے. جو کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر پاؤں گا، ابھی میرے خیال میں وقت ختم ہو رہا ہے، تو ہم صرف اس کو اس حصے تک عرض کریں گے، پھر کل بھی آپ کو اس کی زحمت دیں گے، تاکہ یہ روایت، اور یہ روایت کا پہلا حصہ ایسا ہے. ابھی جو نو نصیحتیں وہ علیحدہ ہیں، وہ آپ خود نیٹ پہ جا کے سرچ کیجیے گا، کیونکہ میں اس کے اوپر ایک دفعہ پورا اشرا پڑھ چکا ہوں، تو میں دوبارہ پڑھوں گا تو وہ صحیح نہیں ہوگا. دوست صاحب آپ ویسے ہم سے کہتے ہیں کہ آپ تکرار بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اس خاطر سے ایک ہی حصہ بھی پڑھیں گے ہم. امام نے فرمایا وہ اللہ یرى العبد نفسه فيما خوله الله ملكا، بندہ اپنے لیے اللہ کی دیوی نعمت میں سے، امانت میں سے ملک نہ بنائے، نہ کہے میرا ہے، اور اس کام کو نہ کرے. اور اللہ کا نظام بڑا عجیب نظام ہے، میں تو اس بات پہ کبھی غور کرتا ہوں تو ایک بہت ہی عجیب چیز سمجھ میں آتی ہے. یہ دعا، یہ آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ملے گا، اور جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ دعا عرفہ کے اندر ہے، دعا عرفہ کے اندر ہے. فرمایا دعا عرفہ کے اندر تعریف اس خدا کی ہے جو اپنے ہی دیے ہوئے مال میں سے انفاق کرنے کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھے قرض دے. دعا عرفہ میں ہے یہ، خدا وہ ہے جو اپنے دیے ہوئے مال میں سے انفاق کی دعوت دیتا ہے، کہتا ہے صدقہ دو صدقہ دو، اور صدقہ کرنے کو کیا کہتا ہے، کون ہے جو مجھے قرض دے. خود خزائن سماوات کا مالک ہے، اسی نے مجھے دیا ہے، اور مجھ سے جب کہتا ہے صدقہ دو تو مجھ سے کیا کہتا ہے، وہ نہیں کہتا صدقہ دو بلکہ کیا کہتا ہے، مجھے قرض دو گے. کہ میں کون ہوں یہاں پر کہ کسی کو قرض دوں گا، لیکن خدا مجھ سے کہتا ہے تم یہی سمجھ کے دے دو کہ تم مجھے قرض دے رہے ہو. وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اس کے بعد میں کیا کروں گا، یہ تو تم میرے مال میں سے مجھے قرض دو گے نا، میں اس میں سے بھی بڑھا بڑھا کے تمہیں واپس کروں گا. اب بھی میں کہتا ہوں میں نہیں دیتا میرا ہے، اب خدا میرے ساتھ کیا کرے، وہ سیدھا کام ایک یہ کرے کہ مجھے فقر میں مبتلا کر دے، تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ تیرا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، کچھ بھی نہیں ہے. میں نے دیا اور میرے لیے دینا آسان ہے، اور جب میرے لیے دینا آسان ہے تو میرے لیے لینا بھی آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں، کھڑے کھڑے فقیر کر دے گا. جب فقیر ہو جاؤں گا تب گڑ گڑاؤں گا کہ خدا میرا نہیں تھا تیرا ہی تھا، تم نے دے دیا مجھے دوبارہ دے دے، اس سے پہلے کہ یہ مرحلہ آئے ابھی نہ دے دوں. حقیقت عبودیت یہ ہے، حقیقت عبودیت صدقہ دینا نہیں ہے، حقیقت عبودیت سکے دینا نہیں ہے، حقیقت عبودیت اس مال کو اپنا نہ سمجھنا ہے. یہ ڈونیشن کے باکس میں سکے ڈالنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ کا. اللہ یرى العبد نفسه فيما خوله الله ملكا ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا. یہ جو دوسرا جملہ ہے یہ بہت سخت ہے، اس کا میں پہلے سلیس ترجمہ عرض کرتا ہوں، تھوڑی سی تشریح عرض کروں گا، آپ کی زحمت تمام کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، فرمایا بندہ، اب چونکہ حقیقت عبودیت کی بات ہو رہی ہے نا، تو انسان کا لفظ استعمال نہیں کیا، بندے کا لفظ استعمال کیا، عبد. اور شاید جتنے بھی ٹائٹلز ہمارے پاس ہیں سب سے بڑا ٹائٹل عبد ہے، جو ہمارے نزدیک بہت حقیر ٹائٹل ہے، یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے. اور نبی کی جب ہم گواہی دیتے ہیں عبدہ ورسول، پہلے اب کی گواہی دیتے ہیں، اب بہت بڑا مقام ہے. اور اس لیے امام نے کہا تھا تم حقیقت عبودیت کو ڈھونڈو، اور جب انہوں نے کہا حقیقت عبودیت کیا ہے تو امام نے بتایا عبودیت دیکھو یہ ہوتی ہے، اب بہت بڑی بات ہے. فرمایا اب کیا کرے، لا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، بندہ عبد اپنے نفس کے لیے تدبیریں نہ کرے. یہ بہت عجیب بات ہے، ہمیں تو ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں پلاننگ کرو پلاننگ کرو، اور امام فرما رہے اپنے نفس کے لیے تدبیر نہ کرے. کیا مطلب نفس کی تدبیر نہ کرے؟ یعنی تم اپنی کوشش کرو اور خدا پہ چھوڑو، مت گھبراؤ، تم خدا کے ہاتھ میں. اپنے نفس کے لیے تدبیر نہ کرے، اپنی ذمہ داری کو انجام دے. جو سمجھ میں آتا ہے یہ ذمہ داری ہے، اس کو انجام دو، بعد میں خدا پہ چھوڑ دو، خدا سنبھالے گا. اور اس کے اثرات امام کل میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اثرات کیا ہیں. اور لا یر العبد لا یدبر العبد نفسہ تدبیر النفس، بندہ اپنے نفس کے لیے تدبیر نہ کرے. اچھا وہ خدا کیا کرے گا اگر کوئی بندہ اس پہ انحصار کرے گا؟ اگر میں کسی سفر پہ جا رہا ہوں اور میں کسی سے وعدہ کروں کہ میں سفر میں تمہارا خیال کروں گا، چلیے، اور وہ میرے اس وعدے پر اطمینان کرتے ہوئے میرے ساتھ سفر میں آ جائے، صحیح ہے، اور اس سفر میں جب آئے تو مشکلات شروع ہو گئی، صحیح ہے، اب مجھے اس کو چھوڑنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے؟ کیوں؟ وعدہ کیا تو خدا چھوڑ دے گا ہمیں؟ میں کمزور ہوں برادر، اگر میں نے وعدہ کیا نا تو میں کبھی اس سے پلٹ کے کہہ سکتا ہوں دیکھ بھائی میں نے اپنی طاقت کے برابر وعدہ کیا تھا، اب جو مشکل آئی ہے میری طاقت سے باہر ہے، میں نہیں کر سکتا، تیرا ساتھ نہیں دے سکتا. خدا قدیر ہے، قادر متعال ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر میں نے اس کے کیے ہوئے وعدے کے اوپر انحصار کیا، کوئسچن نہیں ہے کہ مجھے چھوڑ دے گا، سوال ہی نہیں ہے، وہ خیال کرے گا. اچھا وہ خیال کرے گا تو کیا ہوگا؟ پھر مجھے کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں ہم نے بہت دیکھے اللہ پہ انحصار کیا تھا مر گئے تھے، مرنا نقصان ہے. اگر مرنا نقصان ہوتا تو 1400 سال کے بعد امام حسین کے نام پہ آپ یہاں کیوں جمع ہوئے؟ اگر مرنا نقصان تھا تو یہ کہاں موت کے نام پہ کیوں جمع ہوئے پھر؟ مرنا نقصان نہیں، مرنا کامیابی ہو جاتی ہے اگر اس خدا پر انحصار کرتے ہوئے کام کو انجام دیں. اور بڑا خوبصورت وہ مقام ہے کہ جب مادر موسیٰ نے خدا پہ اعتماد کیا، مادر موسیٰ نے خدا پہ اعتماد کیا، خدا نے کہا اس کو صندوق میں رکھو اور پانی کے حوالے کر دو، کوئی ماں کرتی ہے؟ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ. اور اے مادر موسیٰ جب تم اس کے بارے میں ڈرنے لگو تو اس کو صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال دینا، فالتی ہے فلیم، اس کو پانی میں ڈال دینا، ولا تخافی نہ خوف کھانا، ولا تحزنی اور نہ غم کھانا، اپنے دل پہ نہ خوف لانا نہ غم لانا، انا رادوہ الیک، ہم اس کو تمہارے پاس واپس لائیں گے، اللہ نے وعدہ کیا. اور ایک شاعرہ تھی پروین شاکر نام کر کے ایران میں، ایک پاکستان میں بھی ہے لیکن وہ ایران میں ہوتی تھی. اچھا وہ اتفاقاً بی بی کے روزے کے اطراف کے حجروں میں دفن ہے، اور اس حجرے میں ہم لوگ کافی عرصے درس دیا کرتے تھے رسائل کا، تو اس وجہ سے مجھے اس کا نام یاد رہ گیا. اس نے اس موقع پر ایک شعر کہا تھا، اور اس نے اس کا شعر کہا تھا، مجھے بہت کم فارسی کے شعر یاد رہتے ہوں گے، شاید اردو کے بھی کم یاد رہتے ہوں گے، لیکن شعر بہت نفیس تھا. اس نے کہا کہ بہ کے برگردی بے ماں بے سپوریش، کیا تو از ماں دوستر می داریش. اس نے کہا کہ اے مادر موسیٰ اس بہتر یہ ہے کہ اس کو ہمارے سپرد کرو اور پلٹ جاؤ، کیوں تم ماں ہونے کے باوجود اس کو ہم سے زیادہ نہیں چاہتی، ہم زیادہ چاہتے ہیں، کیوں تمہاری ماں کی ممتا بھی تو ہم ہی نے دی ہے. خدا ماں کو بندہ ماں پہ انحصار نہیں کرے گا، ماں کے خلوص میں شک کرے گا. خدا کہہ رہے تم کیوں پرواہ کر رہے ہو؟ حقیقت عبودیت، ولا یدبر العبد نفسہ تدبیرا، بندہ اپنے نفس کے لیے تدبیر نہ کرے، اپنی ذمہ داری کو انجام دے، خدا پہ انحصار کرے. وجملۃ اشتغالہ فیما امرہ اللہ تعالی بہ ونہا عنہ، اور تمام تر مشغولیت اس میں قرار دے کہ خدا نے اس کو کس کا حکم دیا ہے، کس سے منع کیا ہے، بس تمام تر ہم و غم کس میں قرار دے، اس میں قرار دے کس کا خدا نے حکم دیا ہے، کس چیز سے خدا نے منع کیا ہے، بس یہ کرے. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. اگر کوئی بندہ ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ فرمان فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ آئی جان مسئلہ یہ علم نہیں ہے، کہیں اور کوئی امکان ہے کہ کوئی ہمیں دے؟ اس در کے سوا کہیں ممکن نہیں، دنیا کی کون سی یونیورسٹی ہمیں یہ علم دے سکتی ہے؟ جو دنیا بھر میں میرے سامنے بعض لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس یونیورسٹی میں گئے، اس یونیورسٹی میں گئے، یہ پڑھا وہ پڑھا، بعض اوقات اس کے اوپر فخر فروشی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان سے عرض کر رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے بہت اچھا کیا، اصل علم یہ نہیں ہے، اصل علم کچھ اور، اصل علم یہ تھا، اس نے انسان کو انسان بنانا تھا۔ اچھا آپ ممکن ہی کہیں گے مجھ سے کہ بھائی اگر ہم نے یہ علم لیا تو ڈیم کون بنائے گا، جہاز کون بنائے گا، ریلز کون بنائے گا، ٹرین کون چلائے گا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس کو حاصل کرنے کے بعد خدا ان کاموں میں کامیابی نہیں دے گا؟ اچھا پچھلی دفعہ جب انسانوں نے ان علوم کو حاصل کیا تھا تو کیا خدا نے مسلمانوں کو کامیابی نہیں دی تھی؟ اب وہ قصہ پارینہ کہہ لیجیے، داستان گزشتگان، کہ جب توجہ دی تھی تو 800 سال تک علم کی نمائندگی رہبری مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، 800 سال تک کم از کم۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ایک مصنوعی شراب کے پیچھے بھاگ نکلے اور یہ بھول گئے کہ ہماری اصل اور اساس کہاں پر تھی، اور شاید اب دنیا کے سامنے ایک دفعہ پھر موقع آئے گا۔ یہ جو کچھ ڈیولپمنٹ اس وقت ہو رہی ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی طرف سے، یوں لگتا ہے کہ شاید کوئی موقع آنے والا دوبارہ کہ ایک بار پھر انسان توجہ دیں کہ ہماری اساس کیا ہے، ہماری بنیاد کیا ہے۔ اور یہ کہ سید الشہداء کا پرچم سینکڑوں ملکوں میں چل رہا ہے، اگر 200 سے 220 سے اوپر ملک ہیں جیسے کہ بیان کر رہے ہیں ہمارے پاس، اور اتنے ملکوں میں سید الشہداء کا پرچم جاری و ساری ہے، اس کا مطلب ہے شاید اب کوئی تبدیلی ہونے والی ہے۔ خدا نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا اگلی منزل کون سی ہے۔ اگلی منزل یقیناً اس علم سے گزرنی ہے۔ خدا کہتے ہیں جاہلوں کے ہاتھوں احیاء نہیں ہوگا، خدا کا علم عالموں کے ہاتھوں احیاء ہونا ہے، اور عالم کا مطلب پڑھنا لکھنا صرف نہیں ہے، جیسے کہ مولانا ارشاد فرمایا صاحبان علم وہ ہیں جن کو خدا نے متعلق نورانیت دی، ان کے ذریعے دین کا احیاء ہونا ہے، اور آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ رب العالمین، یہی کہ آپ فرش عذاب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو میں کہتا ہوں آدھا کام ہو گیا، جو مصباح الہدا ہے اس کے آپ ماننے والے ہیں، جو سفینت النجات ہے اس کے آپ چاہنے والے ہیں، سید الشہداء سے آپ کا تعلق جڑا ہوا ہے، اب کیا رہ گیا؟ اب یہ رہ گیا کہ اس امام کو پکارنا ہے۔ اور ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ نے پکارا دنیا کے لیے آپ کو دنیا ملے گی، آپ نے کہا میں مولا کے در پہ گیا اور میں نے وہاں پہ جا کے نوکری مانگی، نوکری مل جائے گی، لے لیجیے نوکری، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آپ کی علم کیوں نہیں مانگ رہے، تقویٰ کیوں نہیں مانگتے، اور آخر امر میں اللہ کی راہ میں شہادت، کہ اگر یہ نصیب ہو جائے تو شہداء کے سردار امام حسین، کوئی کربلا نہیں جانا چاہتا، سب چاہتے کربلا جائیں، شہداء کے سردار امام حسین، جس لشکر کے سردار امام حسین اس میں کیوں نہیں جانا چاہ رہے؟ تو مانگنا پڑے گا ہمیں، اور اللہ کرنے والا ہے کہ شاید انہی گریوں کے سائے میں، اسی حب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سائے میں، پروردگار عالم نے الحمدللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے دلوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جوڑ دیا۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر کسی کو آئیڈیل بنائیں کہ اس کے پیچھے چلوں تاکہ اس کا جیسا مقام نصیب ہو جائے، تو کربلا میں ہر ایک اتنی بلندی پر ہے، سمجھ میں نہیں آتا کس کے پیچھے چلوں کہ کہیں پہنچ پاؤں، اتنی بلندی پر ہے، اتنی بلندی پر ہے کہ ہم جیسے کہاں جائیں، صرف محبت کی لاٹھی ٹیکتے ہوئے پیچھے چلنے کی کوشش کریں گے کہ شاید ان اندھوں کو بھی کوئی راستہ نظر آ ہی جائے، ہم محبت کے راستے پہ چلیں گے۔ لیکن جب اس راستے پہ چلنے لگتے ہیں تو آپ یقین مانیں، مجھے تو کم سے کم ایسا لگتا ہے شاید جیسے جون ہمارے لیے،
جانم را دید. ہم نہیں ہیں وہ پاکیزہ لوگ جنہوں نے زندگیوں کو انتہائی پاکیزگی کے اندر گزار دیا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک اس قرب مقام کو حاصل کر لیا. یہاں پہ بڑے بفضل اصحاب کربلا موجود، مثال کے طور پر حضرت حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ اگر کوئی کرے کہ فقیہ کوفہ، لیکن ان تمام کے مقابلے میں جان کی شخصیت کیا ہے؟ جان ایک سیاہ‌فام غلام ہے ظاہری طور پر، دل کے سفید اور جسم کے سیاہ. تو میں کہتا ہوں خدایا شاید ہم اپنے گناہوں میں اس سیاہ‌فام جان کے نزدیک آئے کہ اگر تو نے اتنا لطف و کرم کیا ہے کہ ایک سیاہ‌فام غلام کو، ظاہری سیاہ‌فام کو، سید الشہداء کے لشکر میں شامل کر دیا، تو خدایا ہمیں بدنصیب نہ چھوڑ، ہمیں اس لشکر میں آنے کی طاقت دے، ہم بھی وہاں پہنچیں اپنے کام کو انجام دیں. بس ایک موقع آتا ہے سید الشہداء غلاموں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں غلاموں تم لوگوں کو پتا ہے ہم لوگ آسانی کے وقت میں غلام رکھتے ہیں، مشکل کے وقت میں سب غلاموں کو واپس بھیج دیتے ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دستور ہے جب آسانی ہوتی ہے تو کسی کو ساتھ رکھتے ہیں اور جب سختی آتی ہے تو ان کو واپس بھیج دیتے ہیں. اور جیسا کہ شب عاشور کیا کہ چراغ بجا دیا اور کہا جس نے واپس جانا ہے سب لوگ واپس چلے جائیں. اور یہ میں کہہ رہا ہوں جس نے واپس جانا ہے، نہیں سید الشہداء نے یہ نہیں کہا، سید الشہداء نے کہا میں تم سب سے کہہ رہا ہوں واپس چلے جاؤ، نہیں کہا جس نے جانا ہے، کہا تم سب واپس چلے جاؤ. کیوں؟ یہ میرا خون بہانا چاہتے ہیں نا، میں کل خون دے دوں گا انہیں، میں جان دوں گا. اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا، کہا اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو نا کہ باہر جاؤ گے تو لوگوں کو کیا منہ دکھاؤ گے، تو میرے یتیم بچے ہیں، یہ جو بچے یتیم ہونے والے ہیں ان کو لے جاؤ، ان بچوں کو لے جاؤ. کل تو تم سے پوچھے کیوں چھوڑ کر آئے تو کہنا ہم ایک بچے کو لے کر آتے. امام بہانا دے رہے ہیں، امام بہانہ دے رہے ہیں کہ تم بہانے بہانے سے چلے جاؤ لیکن وہاں عاشقوں کا مجمع ہے، عاشقوں کا مجمع کھڑا ہو گیا، ایک ایک نے کہا مولا. اور خوبصورت ترین جملات میں سے زہیر بن قین کا جملہ تھا، زہیر بن قین کھڑے ہوئے کہنے لگے اے ابا عبداللہ اگر میں چلا گیا تو قیامت کے دن فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. سیدہ طاہرہ کی شفاعت تو سب کو چاہیے، میں ان کے سامنے پہنچوں گا میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا. اور بس اسی طرح مرحلہ آیا جب جان سے کہا کہ اے جان تم چلے جاؤ یہاں پر، یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تمہارا، تم کہہ دینا کہ تم غلام تھے. تو جان نے پلٹ کر مولا سے یہی کہا کہ مولا میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی تھی، یہ سوچا تھا کہ کبھی تو میرے مولا کو ضرورت پڑے گی، میں اپنی قربانی دوں گا، میں اپنا نذرانہ پیش کروں گا. فرمایا جان تجھے کیا چاہیے؟ فرمایا جان نے کہا مولا آپ جانتے میں سیاہ فام ہوں، میرا حسن نظر حبشی ہے، میں چاہتا ہوں میں سفید ہو جاؤں، میں نورانی ہو جاؤں. فرمایا میرے جسم میں سے بدبو آتی ہے، میرے مولا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا حسب کم ہے آپ اس وجہ سے مجھے بھیج رہے ہیں؟ مولا میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، مجھے کربلا سے مت بھیجیں، مجھے یہاں پہ جان دینی ہے. بس مولا نے اجازت دی. ایک موقع کے اوپر جان زمین کے اوپر گرے، اگر کوئی اور ہوتا تو شاید اصحاب لے کر آتے، لیکن امام کھڑے ہوئے اور کہا کوئی نہ جائے، جان ہمارا بندہ ہے، جان ہمارے لیے کام کر رہا تھا، ہم جان کے لیے جائیں گے. خود گئے، جان کے سر کو اپنے زانو کے اوپر رکھا، گویا جان اس وقت تھوڑے سے آخری رمق کے ساتھ زندہ تھے. ایک موقع پر پلٹ کے دیکھا، نہیں معلوم اپنے آپ سے کیا کہا ہوگا، لیکن میں کہہ رہا ہوں شاید کہا ہوگا جان کتنی تیری قسمت چمکی ہے، مولا کے زانو پر تیرا سر ہے. بس یہ دیکھ کر خوش ہوئے، دنیا سے رخصت ہوئے، سید الشہداء نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور خدا سے کہا خدایا اس نے ہماری راہ میں قربانی دی ہے، اس کے جسم کو نورانی کر دے، اس کے جسم میں خوشبو ڈال دے. چوتھے امام بنی اسد کے ہمراہ جب لاشوں کو دفنا رہے تھے تو بنی اسد نے پوچھا سرکار یہ لاشا کس کا ہے، اس میں مشک و عنبر کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارا تو نے جون کو نورانیت نصیب فرمائی ہے، ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمارے دلوں میں نورانیت نصیب فرما، ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہمراہی نصیب فرما، ان کی شفاعت نصیب فرما، ان کے وارث کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین ما تمع صلاۃ۔